أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ. لعلکم تتقون کا جو لفظ ہے، یہ لعلہ ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوزخ سے بچا دے یا تم دوزخ سے بچ جاؤ. جبکہ اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کو اپنا خالق ماننے میں، اور اس سے پہلی جو مخلوق ہے اس کو اللہ ہی کو خالق ماننے میں انسان کی نجات ضروری اور یقینی ہے. لیکن اس یقین کو اس طریقے سے ذکر نہیں کیا کہ یقیناً تم متقی بن جاؤ گے. ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لعلکم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ امید اللہ تعالیٰ سے لگانی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے متقی بن جائیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لعلکم کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی موقع پر، تو اس میں امید کو چھلکایا جاتا ہے، اور وہ امید اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہمارا ہی ہو جائے. تو اس سے ایک فائدہ یہ رہتا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ تو ہمارے اس کام کو کر دے، تو ہمارے اس کام کو پورا کر دے، تو ہمیں متقی بنا دے. تو جب اللہ تعالیٰ سے امید برقرار رہے گی تو پھر اور زیادہ تعلق اللہ سے قائم ہوگا. اور جب یہ ہوگا کہ بھئی یہ کام کرنے پہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ متقی بنا ہی دے گا، تمہیں گناہوں سے بچا ہی دے گا، تمہیں تقویٰ دے ہی دے گا، تو پھر اس کے اندر وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو اس لعلکم تتقون کے الفاظ کے اندر استعمال کی گئی. اب یہ لعلکم تتقون کا جو لفظ ہے، تاکہ امید ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ متقی بنا دے، یعنی تم گناہوں سے بچ جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ، مراد یہ ہے اس سے. اب یہ ذات ہے کون، اس کا تعارف قرآن خود کراتا ہے. چار انداز سے اس کا تعارف کرایا گیا ہے، چار چیزیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. یہ جو زمین ہے یہ ہمارے لیے اللہ تعالی نے فرش بنایا. فرش کا کیا مطلب ہے؟ فرش کے اوپر لیٹ جاؤ، فرش کے اوپر سو جاؤ، فرش کے اوپر بیٹھ جاؤ. فرش بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے، بچھانے کے لیے، سب کے کام آتا ہے فرش. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا. پہلا کام جو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ذکر کیا گیا، پہلا کام جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا وہ یہ کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا. فرش، یہ جو فرش ہے اس میں انسان کیا کیا کام کر سکتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی زمین پر آپ رات کو سو جاتے ہیں، اسی زمین پر آپ چلتے اور پھرتے ہیں، اسی زمین کو آپ استعمال کرتے ہیں دوسرے اور کام کے لیے. مثال کے طور پہ ایک تو ہوائی سفر ہوتا ہے، ایک زمینی سفر ہوتا ہے. تو اس زمین کے اوپر سفر بھی کیا جاتا ہے، کہا جا رہا ہے بائی روڈ جا رہا ہے. یہ بائی روڈ کیا ہے؟ یہ بائی روڈ جو ہے یہ زمین ہے, زمین کا سفر ہم کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج کا سفر ہے اس میں اس کے دو حصے کیے گئے ہیں. ایک اسرا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, اور ایک سفر آپ کا بیت المقدس سے عرش معلی تک, اس کو معراج کہتے ہیں. تو یہ جو زمینی سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے, اور رات کے چلنے کو اسرا کہتے ہیں, دن کے چلنے کو اسرا نہیں کہتے. سبحان الذی اسرا بعبده, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات لے گیا ہے. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو یہ سفر کون سا تھا؟ یہ زمینی سفر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھا دیا ہمارے لیے کہ جاؤ دوڑو, گاڑی دوڑاؤ, سائیکل دوڑاؤ, فرش پہ ٹرین دوڑاؤ, کچھ بھی دوڑاؤ, یہ تمہارے لیے فرش کی شکل ہے. اور جب یہ فراش بنایا اس کو تو اس پہ سو بھی جاؤ جب ضرورت پڑے, اس پہ لیٹ بھی جاؤ, اس پہ بیٹھ بھی جاؤ. پھر اسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے گودام بنایا, اسی فرش کو, جو زمین کو فرش بنایا اس میں گودام بھی بنایا. اسی زمین کے نیچے سارے خزانے موجود ہیں, نکالنے کی ضرورت ہے. غلہ اس زمین کے اندر, درخت یہاں سے اگائے جاتے ہیں, بہترین سے بہترین معدنیات وہاں سے نکلتے ہیں, سنگ مرمر اس کے اندر سے نکلتا ہے, سونا چاندی بھی ان پہاڑوں کو کھودو گے تو پتہ لگے گا یہاں سے نکلتا ہے. تو زمین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو اس نے بنائی ہے اور انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے. تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا. اب یہ دیکھو, یہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ چھت نہ ہو مسجد کی تو ہمیں ٹھنڈ لگے گی. ہم باہر کی موسمیات کے تقاضوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اگر یہ چھت نہ ہو. بلڈنگ کی عمارت میں یا تو پلر مضبوط ہوں گے تو ہم سوچیں گے کہ بھائی ہاں یہ مضبوط عمارت, یہ کہ اس کی چھت ہوگی تو موسمی جو اس کی کیفیات ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر پلر کے, بغیر کسی اس کے, آسمان کو انسان کے لیے چھت بنا دیا. اب اگر کسی کے پاس چھت نہیں ہے تو وہ اس نیلے آسمان کے نیچے اپنے آپ کو وہ رہ لیتا ہے اور اسی آسمان کو وہ چھت سمجھ لیتا ہے. والسماء بناء, پھر آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کی قدرت کاملہ کا بہت بڑا مظاہرہ ہے. آپ اوپر کو لے جا کر دیکھو آسمان اوپر کو طرف کو, تو ایسا نہیں لگتا کہ جیسے اوپر سے کوئی چیز ہمارے اوپر پھٹ کے گر جائے گی, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی چیز کو جو آنے والی چیز ہے اس چھت نے ہمارے لیے روک رکھا ہے. تو چھت کا کام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. تو قدرت کے نظارے یہ ہیں, قدرت کا انداز یہ ہے, قدرت کا کرشمہ یہ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا طور طریقہ یہ ہے کہ اس نے زمین کو آپ کے لیے فرش بنا دیا اور آسمان کو آپ کے لیے چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور نازل کیا آسمان سے پانی کو. اصل میں آسمان سے تو پانی نہیں آتا ہے, اس میں دخل ہے بادل کا. جو بخارات یہاں سے اٹھتے ہیں, مانسون جو یہاں سے اٹھتا ہے, وہی پانی پھر اوپر سے نیچے کو برس کر آتا ہے. تو عام طریقے سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ پانی اوپر سے آیا, اور سما آسمان اوپر کو کہتے ہیں. تو آسمان سے پانی نہیں آتا ہے بلکہ اس بادل سے پانی آتا ہے جو ہمارے اوپر ہے. تو اب یہ جو ہمارے اوپر ہے اس کو بھی آسمان کہہ دیا جاتا, سما کہہ دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ آسمان سے ہی پانی آتا ہو, بلکہ آسمان سے نیچے ایک بادل کی شکل ہوتی ہے اس سے پانی آتا ہے. اور یہ بادل بھی کہاں سے جاتا ہے؟ زمین سے اٹھ کر جاتا ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا اس سے پہلے بھی جہاں آیات آئی ہیں, یہ جو سمندر ہے اس سے بخارات نکلتے ہیں کہ جی مانسون کہاں سے آیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا آپ اندازہ لگاؤ, ہم سوچتے نہیں ہیں کبھی بھی, بس یہ ہے کہ ہاں رہ رہے ہیں جی رہے ہیں اور دنیا سے پھر چلے بھی جائیں گے, پتہ بھی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے پانی کو نمکین بنایا, کھارا پانی. اگر آپ کبھی منہ میں لے لیں اس پانی کو تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ پانی میٹھا نہیں ہے بلکہ کھارا ہے. کیوں بنایا کھارا اس کو؟ اگر یہ پانی کھارا نہ ہو تو پوری دنیا کے اندر بدبو پھیل جائے, پوری دنیا. اس کھارے پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو جانور بھی مر گیا اور آپ نے اس کو اس سمندر کے اندر ڈال دیا تو وہ اس کی بدبو کو ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ایک آپ کا دریا ہے میٹھے پانی کا, آپ یوں کہہ لو کہ یہ ایک نہر ہے یا ایک تالاب ہے, اس کے اندر کوئی کتا گر کر جو ہے مر جائے, اس کا پانی آپ کو بدبو دے گا اور بہت دنوں تک بدبو دے گا. کیوں؟ اس کا پانی کھارا نہیں ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے, اس لیے بہت دنوں تک بدبو آتی ہے. اور وہی کتا اگر آپ سمندر میں ڈال دیں تو اس کی بدبو ایک دم ختم ہو جاتی ہے. وہ تو بہت بڑی چھوٹی چیز ہے کتا. تو کتنے ہاتھی اگر مر جائیں, اونٹ اگر مر جائیں اور آپ نے ان کو سمندر کے اندر ڈال دیا تو اس کا جو کھارا پن ہے اس پانی کا وہ اس کی بدبو کو دور کر دے گا. یہ اللہ کا نظام دیکھیے آپ کہ سبعت ابحر ما نفدت, سات سمندر کا ذکر کیا قرآن نے, اور ہر سمندر کا پانی اللہ تعالی نے کیسا رکھا, میٹھا نہیں رکھا بلکہ کھارا رکھا. اور کھارا پانی رکھنے میں اس کی جو مصلحت ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے جتنے کوڑے, جتنے کباڑے, جتنی وہاں پر کثافات, جتنے مرے ہوئے جانور, جتنی چیزیں وہاں پر ہیں سب اس کے اندر مر جاتی ہیں اور مرنے کے بعد ان کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہی اگر پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا بدبو سے اتنی متاثر ہوتی کہ اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتی. تو ایک تو قدرت کا نظام آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سمندروں کو کھارا بنایا پانی. اچھا, اب جب یہ مانسون سمندر سے جاتا ہے جو اوپر سے بارش آتی ہے, قرآن کہتا نا وانزل من السماء ماء, ہم نے آسمان سے پانی برسایا, تو یہ کہاں سے جاتا ہے؟ یہ بخارات اٹھتے ہیں سمندر سے, اور جب وہ بارش کا پانی آتا ہے تو وہ صاف ستھرا پانی آتا ہے. بہت سے لوگ اس پانی کے لیے برتن کیا مطلب یہ ہے کہ برتنوں میں جمع کرتے ہیں. اور اب تو راجستھان اور دوسرے علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں پر حوض بنائی جاتی ہیں تاکہ بارش کے پانی کو جمع کیا جائے, اور جس وقت بارش نہیں ہوتی اس پانی کو اسٹاک کے طور پر رکھا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے. جیسے ہم لوگ یہاں پر اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ابھی ایک بٹن دبایا موٹر سے اور ہم نے اپنی ٹنکی بھر لی, اسٹاک ہو گیا دن بھر کے لیے. وہاں 6-6 مہینے کے لیے اسٹاک کرنا پانی پڑتا ہے, اس لیے کہ وہاں پانی کی بڑی قلت ہے, بڑی پریشانی ہے. آپ اگر جاؤ گے ایسے علاقوں میں جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے تو آپ کو بےچارے پانی پلاتے پلاتے تک جائیں گے, کہاں سے میٹھا پانی اتنا لائیں گے. اب کچھ مشینیں ایسی لگی ہیں, آئی ہیں ٹیکنالوجی ایسی کہ جو اس کو میٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے کہ پانی کا نہانا دھونا استعمال کرنا, اس کا پانی ان کا وہاں پر علیحدہ ہوتا ہے, پینے کا اور کھانے کا پانی وہاں پر علیحدہ ہوتا ہے. یہ ہم یہ چونکہ ہمیں بے مانگے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. الماء 59 جگہ قرآن میں استعمال کیا ہے, ماں الماء وغیرہ وغیرہ, تو اس کی بہت قدر و قیمت ہے. اب میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا وہ یہ کہ سمندر کا پانی تو کھارا, لیکن جب بارش کا پانی برستا ہے تو وہ میٹھا پانی ہوتا ہے, اس قابل استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر انتظام یہ کیا ہے کہ وہ جو بخارات اٹھتے ہیں اس بخارات کو جب وہ ऊपर को मानसून जाता है तो वो हवा की वजह से उसकी नमकीनियत यहीं पर रह जाती है। वो जो हवा जाती है ऊपर को उसको लेकर मानसून को, तो उस हवा से जब वो पानी टकराता है तो उसकी नमकीनियत यहीं रह जाती है और बाकी मिठास जो है वो ऊपर चली जाती है। साइंसदानों का भी यही कहना है कि साहब जब एयर वाटर से टकराती है तो उसके जर्रात को जो नमकीनियत है, जिसको हम नमकीनियत बोलते हैं, वो उसको यहीं पर छोड़ देती है और उस हवा जो है वो उसको नमकीनियत को ऊपर नहीं ले जाने जाती। ठीक है, तुम भी यही कहते हो और तकरीबन मजहब इस्लाम का भी यही कहना है कि जो बुखारात उठते हैं इस बुखारात के जरिए से वो जो उसकी कसाफत, उसका गंदापन या उसका खारापन वो यहीं पर रुक जाता है और वो आसमान से जो बुखारात उठते हैं वो ऊपर बादलों के जरिए पहुंच जाते हैं और वही फिर बारिश जो है अल्लाह ताला नीचे बरसाता है। तो कुरान ने तीन अहम यहां पर अपनी कुदरत की निशानियों का जिक्र किया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ध फिराशा वस्समा बिनाअ वअंज़ल मिनस समाई मा, हमने वो अल्लाह ऐसा है, वो खालिक कैसा है कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, आसमान को छत बनाया और फिर ऊपर से पानी नाजिल किया। मैं इसका समा का तर्जुमा मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि ऊपर से उसने पानी बरसाया। अच्छा, अब ये चीज़ें आप अंदाज़ा लगाओ, आप भी बैठे हो यहाँ, हम भी बैठे हैं यहाँ, ज़मीन तो हमारे पैदा होने से बहुत पहले थी और आसमान भी हमारे पैदा होने से बहुत पहले था और ये जो बारिश का सिलसिला है ये भी हमारे पैदा होने से बहुत पहले था, तो हमारा क्या अमल दखल है इसके अंदर? कोई कह सकता है कि भाई आसमान के बनाने में हमने कोई थोड़ी बहुत मदद की हो, ज़मीन के बनाने में कोई मदद की हो, इस बारिश के बरसाने में कोई मदद की हो? ज़र्रा बराबर भी नहीं। जब हम न थे, आदम में थे, कुछ भी न था, तो अल्लाह ताला ने ये सब पहले ही बना दिया था। वल्लज़ी क्या है वो कुरान क्या है कि हमने इस आसमान और ज़मीन को छः दिन के अंदर बनाया, छः दिन के अंदर, सित्तत्याम, छः दिन के अंदर अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया। इन छः दिनों में इतवार से काम शुरू हुआ, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा, जुमे के दिन सारे काम अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिए। अब तुम यूँ कहो कि साहब ये जो दिन हमारा होता है क्या यही वो दिन था? नहीं, वो अल्लाह ताला अपने हिसाब से अपने दिन गिनवाता है। ये नहीं कि जो हमारा दिन सुबह को तुलुए सादिद से शुरू होता है और गुरूब आफ्ताब तक रहता है, ये कितने देर का होता है? कभी कभी होता है 10 घंटे का, कभी कभी होता है 12 घंटे का, कभी कभी 14 घंटे का। अल्लाह ताला जिस एतबार से, जिस निस्बत से अपने तरफ मंसूब करता है उन अय्याम को, उसी एतबार से वो 6 दिन का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। अब एक दिन आ गया यौमुस्सब्त, शनिचर का दिन, हफ्ते का दिन कहलाता है। तो यहूदी ने कहा अरे अल्लाह थक गया था, नाउज बिल्लाह मिन ज़ालिक, उस दिन उसने आराम किया, इसलिए उसको यौमुस्सब्त के नाम से याद करते हैं, यौमुस्सब्त। और उसी दिन को उन्होंने अपने लिए मुतबर्रक और मुअज्जज़ दिन माना, यौमुस्सब्त, क्योंकि अल्लाह थक गया था, आराम किया था, तो हम भी आराम करेंगे। नसरानियों ने कहा नहीं, जिस दिन से काम शुरू हुआ था हम भी उस दिन से काम शुरू करें, तो हमने वो दिन मुतय्यन कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला के सारे दिन हैं और आपने उस जुमे को पसंद किया। वो इस बिना पर पसंद नहीं किया कि उस दिन काम पूरा हो गया था, बल्कि बस पसंद किया आपने जुमे के दिन। अब ये तीन चीज़ें तो आपने पढ़ ली, अब चौथी चीज़ जिसको मैं आपको बताऊँ कि फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, फिर बजरिए उस पानी के फलों की गिजा को तुम लोगों के वास्ते बनाया। अब ये जो फलों की गिजा आई तो आदमी ये सोचता है फलों में मेरा दखल है, वो जो मैंने तीन बातें आपको बताई हैं उसमें तो हम, क्योंकि हम पैदा भी नहीं हुए थे, अल्लाह ने आसमान बना दिया, जमीन बना दी और पानी बरसा दिया, हम तो थे ही नहीं मखलूक, ये इंसान था ही नहीं और अल्लाह ने पहले ही इसको बना दिया था, तो कहीं कहीं नहीं। अब ये जो है चौथी चीज फाखरा जब ही मेरा समरात रिज़्क़न लकुम, कि अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए से, पानी के ज़रिए से फल पैदा किए जो तुम्हारे लिए खाने के लिए रिस्क के तौर पर खाए जाते हैं। یہ رزق کا ترجمہ جو کیا گیا ہے, تو جو چیز کھائی جاتی وہ بھی رزق ہے, اور چونکہ پھلوں کے ذریعے سے جو رزق ملتا ہے اس کے اندر اللہ خیر و برکت رکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی تھی, اللہ اس شہر والے مکے والوں کو امن والا شہر بنا دے اور ایسا بنا دے کہ اس کے رہنے والوں کو رزق دے, اور وہ کہیں سے من الثمرات, پھلوں میں سے رزق دے. تو پھل کھانے کے اعتبار سے رزق نہیں ہوتا, پھلوں کو بیچو گے, پھلوں کا کاروبار کرو گے, تو پھلوں کے کاروبار میں بہت خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے پھلوں کے کاروبار میں. تو رزق اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اور دوسری چیزیں جو استعمال کی ہوئی ہیں وہ اسی پھلوں کو بیچ کر کاروبار کر کے اس کا رزق سے اس کو حاصل کرتا ہے, اور وہ کھانے کی چیز وہ بھی رزق ہے. تو آدمی یہ سوچے, ارے یار یہ زمین کو نرم تو ہم نے کیا, زمین کو ہم نے جوتا, زمین کو ہم نے بویا, زمین کے اندر دانہ ہم نے ڈالا, زمین کے اندر یہ ساری کی ساری کارستانی ہم نے کی, ہمارا اس کے اندر دخل نہیں ہے کیا؟ تو یہیں پر اس چیز کا جواب دیا گیا کہ آپ کا دخل صرف اتنا ہے کہ جو رکاوٹیں تھیں اندر سے کسی درخت کے اگنے کی, آپ نے صرف ان کو دور کیا ہے, باقی اللہ کے قبضے میں ہے کہ وہ اس دانے کو جو کاشتکار ڈال کے آتا ہے, اب وہ دانہ کبھی کوئی ایک سیدھا پڑتا ہے کوئی الٹا پڑتا ہے, اور اگر وہ دانہ خدا نہ خواستہ الٹا ہو جائے تو وہ اگ ہی نہیں سکتا. اب آپ تو دانہ ڈال کے چلے آئے, کون ہے وہ طاقت جو اس زمین کے اندر اس دانے کو سیدھا کر رہا ہے اور اس کو سیدھا کر کے پھر اس کی کوپل کو نکال کر باہر دکھا رہا ہے؟ تو اللہ کی قدرت یہاں ایسے سمجھ میں آتی ہے. قرآن نے اللہ کی قدرت کو اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس الٹے دانے کو پھر وہاں پر سیدھا کیا, پھر اس کے ذریعے سے آپ نے صرف اتنا کام کیا کہ اس زمین کو نرم کر دیا, اس زمین کو جوت دیا, یا پھر آپ نے دانہ ڈال دیا. تو یہ مت سمجھو کہ یہ جو ہم نے پھل اگائے ہیں اس کے اندر ہمارا دخل ہے, اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذلک. جیسے ان تین چیزوں میں ہمارا کوئی دخل نہیں کسی بھی مخلوق کا, ایسے ہی اس کے اندر صرف اتنا دخل ہے کہ ہم اس زمین کو نرم کر سکتے ہیں, باقی اگر وہ کوپل اللہ تعالیٰ نکالنا چاہے گا تو نکلے گی, ورنہ تو وہیں پر ختم ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں لوگ کبھی کبھی, ارے یار اب کے تو زمین میں کچھ ہوا ہی نہیں, معاملہ خراب ہو گیا, کیا ہو گیا, سارا بیج جو ہے ہمارا خراب ہو گیا. یہ کیا ہوتا, اللہ کبھی کبھی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہماری وجہ سے اگ کر آتا ہے, نہیں یہ ہم دے, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا تم کھیتی کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. افرائیتم ما تحرسون, کیا تم نے دیکھا کہ تم کس طریقے سے اس کے اندر محنت کرتے ہو, تم کھیتی کرتے ہو یا ہم کھیتی کرتے ہیں. افرائیتم الماء الذی تشربون, کیا تم نے دیکھا کہ جو پانی برستا ہے وہ تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو سمجھاتا اور بتاتا ہے. لہذا جب یہ چار چیزیں آپ نے دیکھ لی, یہ سب قدرت کی پروردگار عالم کی شان ہے اور اس کے اندر کسی کا عمل دخل نہیں ہے, تو اب دعوت دیتا ہے قرآن کیا, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, تو اب مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل اور تم جانتے بوجھتے ہو. یعنی اب بہت سے معبودوں کو اللہ کے ساتھ مت ملاؤ, تم بہت سارے معبودوں کو اللہ کے ساتھ ملا کر ان کا عمل دخل اس کے اندر مت ڈالو, بلکہ ایک ہی اللہ کو مانو, ایک توحید کو مانو, ایک خدا کو مانو, اس کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شامل مت کرو. انداد کہتے ہیں کہ کسی کو مقابل لا کر اس کے درجے کا دے دینا اور پھر اللہ کے درجے کے برابر اس کو اس کے برابر میں لا کر کھڑا کر دینا. تو یہ چار چیزیں اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا, جب تمہارے بعد یہ سمجھ میں آ گئی کہ سب کے خالق ہم ہیں, تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے برابر لا کر کسی کو کھڑا نہ کرو. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ظاہری طور پر نہیں جی کچھ اس نے کیا, کچھ اس نے کیا, کچھ اس نے کیا, کچھ مزار نے کیا اور کچھ بابا نے کیا اور کچھ درخت نے کیا اور کچھ اس نے کیا. یہ ساری چیزیں اپنے ذہن سے نکال دو, ہمارا خالق اور ہمارا مالک کون ہے, ایک اللہ ہے. یہ توحید کی دعوت اس کے اندر دی گئی ہے. لہذا عبادت کا مستحق کون ہے, پھر وہی عبادت کا بھی مستحق ہے. شروع میں کیا جملہ کہا تھا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے یعنی تم دوزخ سے بچ جاؤ. اور وہ کون ہے؟ اس کا تعارف کرایا, الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, آسمان کو چھت بنایا, اوپر سے پانی برسایا اور تمہارے لیے اسی زمین سے اور پانی کے ذریعے سے پھل نکالے جو تمہارے کھانے کے لیے اور تمہارے رزق کے لیے ہیں. لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا مقابل بنا کر پیش مت کرو حالانکہ تم اس کو جانتے ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, یا رب العالمین گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما, ہمیں عزت نصیب فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, مشکلوں کو آسان فرما, رب سے مدد فرما, کہ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.